بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منكم إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الترمذي نفعنا الله بعلومه وبعلوم الصالحين قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا بن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معزز طلباء كرام، مهمانان عزام، علماء كرام، مشايخ عزام، پہلے زمانے میں لوگ علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، انتہائی مشقتوں کو اختیار کرتے تھے ایک ایک حدیث کے لیے، اور انتہائی تکلیفوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، مشقتوں کو اختیار کر کے ایک ایک حدیث حاصل کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب العلم کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ رحل جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیرۃ شہر لحدیث واحد. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں. ایک حدیث کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر کیا، حالانکہ وہ حدیث ان کو معلوم تھی، لیکن جو صحابی روایت کرتے تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان سے سننے کے لیے، تاکہ براہ راست، حدیث تو ان کو معلوم تھی لیکن براہ راست عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سننے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے ایک مہینے کا شام کا سفر کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو الادب المفرد کے اندر باب المعانقہ کے اندر ذکر کی ہے، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو صرف ایک حدیث، ایک مہینے کا سفر. مجھے تو پریسٹن سے یہاں مریتنوں آتے ہوئے بہت لمبا سفر نظر ہے، میں تو ایسے ہی ٹھک گیا کہ بہت لمبا سفر ہے، دو گھنٹے کا سفر، بڑے آرام کے ساتھ بہترین گاڑی کے اندر. اندازہ کریں، سوچیں، تصور دوستو، تصور میں سوچیں کہ وہ مدینہ منورہ سے وہاں کا سفر، صرف وہ حدیث بھی معلوم تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ حدیث ان کو معلوم نہیں تھی، حدیث تو معلوم ہے، لیکن چاہتے تھے کہ وہ صحابی جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ان کی زبان سے سنیں. عطاء ابن رواح کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے لیے مصر کا سفر کیا. عقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کرتے تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث معلوم تھی، ان کی زبان سے سننے کے لیے انہوں نے مصر کا سفر کیا. جب مصر پہنچے، مسلمہ ابن مخلد کے پاس، وہ مصر کے گورنر تھے، ان سے جا کر پوچھا کہ مجھے عقبہ ابن عامر، کسی انسان کو بھیجو تاکہ میں عقبہ ابن عامر کے پاس پہنچوں اور ان سے وہ حدیث سنوں جو وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث تو مجھے معلوم ہے لیکن میں بھی ان کی زبان سے سنوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. ذرا تصور کریں، ہم کتنے آرام کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑے سکون کے ساتھ، بہترین جگہ میں، بہترین کارپیٹ کے اوپر، ہمارے سامنے کتابیں حدیث کی مدون تیار ہیں. آپ لوگوں نے شاید اس سال کے اندر تقریباً میرا اندازے کے مطابق 35,000 حدیثیں پڑھی ہوئی، اس ایک سال میں 35,000 حدیث، اگر موتین کو ملا لیں تو 40,000 حدیث میں پڑھی ہوئی ایک سال میں. صرف ایک سال میں تم نے مور دین 40,000 حدیث میں پڑھی ہوگی. صرف مسلم شریف ہم ختم کریں اس میں 7,000 حدیثیں ختم کریں. لیکن یہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے مصر کا سفر کیا صرف اس حدیث کو اس صحابی سے سننے کے لیے, عقبہ بن عامر سے, جو وہ حدیث پہلے سے ان کو معلوم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سے کہ كنت ارحل الليالي والايام لحديث واحد, کہ میں رات دنوں کا سفر کیا کرتا تھا صرف ایک حدیث کے, صرف ایک حدیث سننے کے لیے میں رات دنوں کا سفر کیا کرتا تھا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں کتاب العلم میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ عامر شعبی سے ایک انسان نے ایک مسئلہ پوچھا. عامر شعبی نے ان کو مسئلہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تین خوش نصیب لوگوں کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر عمل کے اوپر دگنا اجر ملتا ہے. میں حدیث کی تفصیل میں نہیں جاتا, صرف مجھے آخری جملہ ان کا بیان کرنا ہے عامر شعبی کا جب انہوں نے وہ حدیث بیان کر دی. آخر میں کہہ رہے ہیں اعطینا کہا بغیر شیء وقد کان یرکب فیما دونها الى المدینہ. اعطینا کہا بغیر شیء وقد کان یرکب فیما دونها الى المدینہ. ہم نے تو آپ کو مفت کے اندر یہ حدیث سنا لی, تم نے مسئلہ پوچھا, میں نے آپ کو حدیث بیان کر دی. لیکن وقد کان یرکب فیما دونها الى المدینہ, اس سے کم چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مدینہ منورہ تک کا سفر کیا کرتے ہیں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے 20 سال کی عمر میں سفر کرنا شروع کیا. He was 20 years old جب انہوں نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا شروع کیا. When he returned home he was 65 years old. He spent 45 years 45 سال علم حدیث حاصل کرنے کے لیے 45 سال انہوں نے الگ الگ ملکوں کا الگ الگ محدثین سے حدیث کو سننے کے لیے, ان کے اساتذہ کی تعداد 1,700. مولوی صاحب آپ بیان کریں گے کتنے استادوں سے پڑھا آپ نے, کہا 15 استاد سے زیادہ سے زیادہ, بہت ہو گیا 18 استاد سے. 1,700 مشائخ سے انہوں نے علم حدیث حاصل. گھر پہنچے وہ 65 years old. آپ تو آئے تھے 15 سال کی عمر میں, جا رہے ہیں اپنے گھر 21 years old عمر کے اندر 6 سال میں. دوستو انہوں نے ہم تک اس علم حدیث کو پہنچانے کی کتنی محنت کی اور کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں اور کتاب المغازی کے اندر ایک حدیث نقل کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, فلم یجیب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ سوال کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کوسے لگے کہ قلت یا عمر نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا کل ذلک لم یجب. عمر تمہاری ماں تمہیں روئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے 3 مرتبہ اس سے سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جواب نہیں دیا. اس میں حدیث میں مجھے جو بیان کرنا ہے ایک لفظ ہے نظرت, یہ لفظ مشدد ہے یا مخفف ہے، یہ نذرتا ہے یا نذرتا ہے؟ ابو زید الحروی کہتے ہیں سألت عنهما لقيت أربعين سنة فما أجاب إلا بالتخفيف. أبو زيد الهرمي کہتے ہیں کہ سألت عنهما لقيت أربعين سنة فما أجاب إلا بالتخفيف، کہ میں نے اس لفظ کو، یہ مشدد نذرتا ہے یا نذرتا ہے، میں نے اس لفظ کے بارے میں جس سے بھی میری ملاقات ہوئی 40 سال تک پوچھا تھا. ذرا اندازہ لگائی، مجھے اگر کوئی حدیث کا لفظ نہیں ملتا میں 5 منٹ کی محنت کروں گا، یہ کتاب دیکھوں، فلاں دیکھوں، اس میں دیکھوں، اس میں دیکھ لوں، ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. سوفی صاحب سے پوچھ لوں کہ سوفی صاحب یہ لفظ کیا ہے. ہمارے استاد محترم ہیں سوفی طاہری صاحب دارالعلوم میں، تو کوئی مسئلہ مجھے کہیں میں کہیں کچھ اٹکتا ہوں تو میں سوفی صاحب سے پوچھتا ہوں. اپنے اتنے پرانے کے انتہائی تدریس کے انتہائی زمانے سے ہمیشہ سوفی صاحب سے پوچھتا ہوں، کوئی بھی چیز جہاں کچھ اٹکتا ہوں سوفی صاحب سے پوچھتا ہوں. اندازہ کریں کہ 40 سال تک جتنے لوگوں سے، جتنے محدثین سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ لفظ کیا ہے، نذرتا ہے یا نذرتا ہے؟ فما اجاب الا بالتخفیف، سب نے کہا یہ نظر کا لفظ ہے بغیر مشدد تشدید کے. دیکھو دیکھو، صرف ایک لفظ کی تحقیق کے لیے 40 سال تک لوگوں سے پوچھتے رہے، کوئی ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں. ہمارے شیخ شیخ یونس صاحب نور اللہ ملقدہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، میں نے ایک لفظ کی دیکھنے کے لیے پوری مسند احمد دیکھی. مجھے خود شیخ نے فرمایا، میں مجلس سے موجود تھا، کہ صرف ایک لفظ میں نے دیکھنے کے لیے، ایک لفظ دیکھنے کے لیے پوری مسند احمد دیکھی تھی. دوستو یہ ہمارے یہ علم ہم تک پہنچا ہے اتنی محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، لوگوں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا کیا مشقتیں اٹھائی ہیں. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ آخر میں نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے بہت جگہ سفر کیا کرتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، اور آخر میں ان کے مشائخ ہوتے تھے، ان کو کچھ نصیحت کرتے تھے. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اس حدیث میں، لیکن ساتھ ساتھ نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ علم تو نور ہے، اس کا خیال کرو کہ یہ علم تم کس سے حاصل کرتے ہو. امن تاخذون دینکم، یہ علم تم کس سے حاصل کرتے ہو؟ جن اساتذہ سے علم حاصل کر رہے ہو، جن مشائخ سے تم علم حاصل کر رہے ہو، وہ کون لوگ ہیں؟ کس سے تم دین حاصل کر رہے ہو؟ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، متقی، پرہیزگار، ما انا علیہ واصحابی، ایسے حضرات ہیں جن سے تم یہ علم حاصل کرو، تاکہ اس علم کی نورانیت ہے یہ سینوں سے سینوں میں جاتی ہے. ہمارے زمانے میں کا ایک بہت بڑا فتنہ تجدید کا فتنہ ہے. ہر انسان 2-4 کتابیں کہیں پرانی انٹرنیٹ کے اوپر ذرا سا سرچ کر لیا اور مفتی انٹرنیٹ مفتی ہے، ذرا سے دیکھ کے فتویٰ لینا شروع کر دیا، ذرا سے 2 کتاب پڑھ لی اور سارے بزرگوں کے اوپر، سارے محدثین کے اوپر، اکابر کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جیسے بہت بڑے علامہ بن گئے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی نئی بات بیان کروں، کوئی نئی چیز میں کہوں. وہ کیا ہمارے اکابر تھے؟ اللہ اللہ اکبر کبیرہ. ان کا علم، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی رات دن کی محنت، ان کی صحبت، ان کے دلوں کی حالت ہے. مجھے خود شیخ انوس صاحب نور اللہ ملقدہ نے مجھے براہ راست مجھ سے فرمایا تھا ایک مرتبہ. میں حضرت شیخ انوس صاحب نور اللہ ملقدہ کے ساتھ سورت کے اندر تھا تو ہندوستان میں حضرت نور اللہ ملقدہ میں فجر کی نماز کے بعد ذکر کی مجلس شیخ کے ساتھ ہو رہی تھی. شیخ نے مجھے کہا جنید چلو. رات کو پیر صاحب حضرت مولانا طلحہ صاحب تشریف لائے تھے, کہا کہ ان سے مل کے آتے. ایک ہی جگہ کے اندر تھے, دوسرے گھر مکان کے اندر مولانا طلحہ صاحب قیام فرما دیے. میں شیخ کے ساتھ جب جانے لگے شیخ نے مجھے کہا بھائی ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ان کے بابا کے گھر سے ملا, یعنی حضرت شیخ نور اللہ ملقدہ سے. اور فرمایا کہ بھائی علم کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی ہوگا, کوئی مستشکیر ہوگا, کوئی فلا ہوگا فلا, اس کا درجہ بھرا ہوا ہو, لیکن روحانیت کے اندر ان کا کوئی مقابلہ نہیں. وہی انسان کہہ سکتا ہے جو اس مقام کے اوپر ہو, بھائی قدر گوہر شاہ بدانت او بدانت جوہری. انما یعرف ذو الفضل من الناس له. اور انسان میں جو انسان اس مقام پر ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے. سونے کی اور موٹی کی ڈائمنڈ کی قدر وہ انسان جانتا ہے جو ڈائمنڈ مرچنٹ ہوتا ہے یا بادشاہ ہوتا ہے. ہمیں تو ہر پیلی چیز سونا نظر آتی ہے, ہر چمکتی چیز چاہے وہ کتنا پتھر ہی کیوں نہ ہو, ہمیں تو اس کو ڈائمنڈ سمجھتے ہیں. ہمارے اکابر, ہم نے دو چار کتابیں پڑھی نہیں, ہم نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا, اکابر کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیا, بزرگوں کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیا اور نئی نئی چیزیں بیان کرنا شروع کر دی. سو یہ جو ہمارے اکابر تھے ان کی زندگیاں, ان کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری, ان کا مقام, ان کی صحبت. امام ترمذی کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو کس سے تم علم حاصل کرو, امن تاخذ مدینہ کو, کہ ایسا تو نہیں ہے اس لیے کہ تم ہو سکتا ہے کسی ایسے کا علم حاصل کرنا شروع کر دو, کسی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دو, تمہیں اچھا معلوم ہونے اس میں ایک سطر زہر کی ہوتی ہے, سویٹ پوائزن ہوتا ہے, آہستہ آہستہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے اور اخیر میں الحاد اور کفر تک پہنچا دیتا ہے. ایک ایک سطر, صرف ایک سطر, ذرا سا ساری صحیح باتوں میں ذرا سا پاخانہ, ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں, دل پہ اثر کرنا شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں اور یہ شکوک و شبہات انسان کو اخیر میں اس کے دین کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگوں کی صحبت, ایسے بزرگوں سے, ایسے مشائخ سے, ان لوگوں سے علم حاصل کرو جن کے قلوب منور ہیں, مزکہ ہیں, جن کی زندگیاں اللہ اس کے رسول کی سنت کے اتباع کے اندر گزرتی ہیں, جن کی راتیں اللہ کے سامنے سر و سجود ہیں, دین کے اندر حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں, ان لوگوں کی سفر اختیار کرو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان اخیر میں اس ہم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دین, یہ نورانیت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلی ہوئی چیز ہے, ان لوگوں سے علم حاصل کرو. دیکھو بھائی کس سے تم علم حاصل کرو, ان لوگوں سے علم حاصل کرو جس علم کی وجہ سے نورانیت تمہارے قلب کے اندر داخل ہو اور سینے سے سینے کے اندر داخل ہو, تاکہ اس علم کے اندر برکت ہو, روحانیت ہو, یہ علم دوسروں کے قلوب کو منور کر سکے. جی میرے بھائی بڑے مسلم شریف بیٹھا,
بسم الله الرحمن الرحيم. باب في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبالسند المتصل منكم إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى, نفعنا الله تعالى بعلومه وبعلوم الصالحين. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم, إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر, حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم
عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نذرت في الذين برضوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. إمام مسلم رحمة الله عليه نے اپنی کتاب کو اس حدیث پر ختم کیا ہے کتاب التفسیر میں. اصل میں یہ اس حدیث کا تعلق غزوہ بدر سے ہے. سب سے پہلا بدر میں سب سے پہلا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب تو جنگ کی اگلی رات کو سوئے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں الحاء و زاری کر رہے تھے. انتہائی اختصار کے ساتھ اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ جب دوسرے دن صبح کو جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا تو مشرکین مکہ کی طرف سے مبارزت کے لیے عتبہ شیبہ اور ولید بن عتبہ ہے. اس زمانے میں لڑائی ہوتی تھی کہ پہلے سامنے سے کوئی انسان آ کر چیلنج کرتا تھا حل میں مبارز کوئی ہے بھائی میرا مقابلہ کرنے کے لیے. تو مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ یہ تین انسان نکلے. انہوں نے آ کر کہا حل میں مبارز کوئی ہے. تین انصاری صحابی ان کے مقابلے کے لیے نکلے. انہوں نے ان کو دیکھ کر پوچھا ان کو کہ بھائی تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں تمہارے ساتھ کوئی کام، ہمیں تو ہمارے مقابلے کے اندر ہمارے برابر کے انسان چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حمزہ سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ارے تم جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر کا سب سے پہلا یہ مقابلہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے مقابلے کے لیے نبو خاندان نبوت سے تین افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے اپنے جگر گوشوں کو پیش کیا. دو چچا زاد بھائی ہیں اور ایک چچا ہے. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا، انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر تلوار چلائی، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران زخمی ہوئی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ نے جا کر ان کا کام تمام کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم شہید ہو. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا انا اول من یثو بین یدی الرحمن یوم القیامت للخصوم، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خصومت کے لیے میں وہاں بیٹھوں گا. فرماتے ہیں اسی کے اندر قرآن کریم کے آج ہادان خصمان قسم فی ربہم نازل بھی ہے. جفا کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا. اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا خصومت کے لیے. گنگوہی نور اللہ القدو فرماتے ہیں یہ خصومت کے لیے تکلم ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے، تکلم ضروری ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کریں گے کہ ہم کو مظلومانہ طور پر ظالم لوگوں نے قتل کیا تھا، بغیر قصور کے قتل کیے گئے تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم مظلوم طور پر قتل کر دیے گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہم نے اللہ تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہم نے ان کو قتل کیا تھا. یہ ہے نا ورم رحمان الخصومہ، یہ خصومت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے بیٹھیں گے اور عرض کریں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو جو قتل کیا ہے، یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کو مظلومانہ قتل کیا گیا تھا ظالم لوگوں نے، بلکہ ہم نے جو یہ قتل کیا تھا ان لوگوں کو، یہ اللہ تیرے دین کے لیے قتل کیا تھا، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتل کیا تھا. اسی بارے میں آیت کریمہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم نازل ہوئی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غزوہ بدر میں، کتاب بخاری شریف میں غزوہ بدر میں ذکر کیا اس حدیث کو، اور اس بات کی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے غزوہ بدر ہی کے بارے میں. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے ہے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اہل نصارہ اور مسلمانوں کے بارے میں. مجاہد کہتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے مسلمان اور کافروں کے بارے میں. ہمارے حضرت شیخ جبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اصل میں آیت کریمہ تو نازل ہوئی ہے ہذان خصمان اختصموا بدرین ہی کے بارے میں، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہر وقت ان دو جماعتوں کے بارے میں نازل ہوگی، جو سارے لوگ ایک طرف ہمیشہ کے لیے وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کو مٹانے کی فکر میں ہے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کو دفاع کرنے کی. یہ عام ہے، اس میں سب داخل، بدرین بھی داخل اور اس کے بعد آنے والے قیامت تک کے لیے ہر وہ جماعت داخل ہے. اس لیے کہ آپ زمانے میں یہی دو جماعتیں ہیں ہمیشہ، ایک لوگ جن کی ساری زندگی کی فکر اسلام کو مٹانے کے لیے ہے اور جن کی ساری زندگی کی فکر اسلام کو بچانے کی، اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہے. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. ایک ایسی جماعت ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کرتے رہیں گے، اللہ حق اہل حق کی جماعت جو معنا علیہ واصحابی کے اوپر ہوگی، وہ جماعت ہوگی جو ہمیشہ جن کا کام یہ ہوگا کہ چاہے ساری دنیا ان کی مدد کرنا چھوڑ دے، چاہے ساری دنیا ان کی مخالفت کرے، کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر وقت ہمیشہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذلک. اس تفسیر میں سارے قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے، اہل علم کے لیے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے، اللہ کے دین کی جس طرح سے حفاظت کرنے والے ہیں، سب کے لیے اللہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سب اس میں داخل ہیں. آپ لوگ بھی اسی، جب یہاں سے جائیں تو اسی نیت کے ساتھ جائیں کہ ہم علم دین کو پھیلائیں گے، اللہ کے دین کو، کلمہ کو بلند کریں گے، لوگوں میں اللہ کے دین کو پھیلائیں گے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعۃ الرائے کا قول نقل کیا ہے بخاری شریف میں، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. کسی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کچھ بھی علم دیا ہوا ہو، اس کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ضائع کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وقت بھی ختم ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں، آپ لوگ حضرات کو بھی توفیق دیں، اور اسے اسے معاف کیجیے، پانچ منٹ زیادہ دے دیجیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین اور ایمان کے ساتھ ہم سب کو باقی رکھے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے اقابر کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور اقابر کے طریقے پر ہم کو باقی رکھے، اپنے اقابر کے ساتھ ہم کو رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی اس مدرسے کی عبادت فرما، مدرسے کے متعلقین کی، خدمت کرنے والوں کی، کام کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کو سب کو اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر دے، ان کو اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرمائے، آپ حضرات کو سب کو اللہ بقبولیت سے نوا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس خدمت کو اور ہمارے اس کام کو اللہ سبحانہ و تعالی قبولیت سے نوا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مغفرت فرمائے. دعا کر لیتے ہیں مختصر سے، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما، اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسالك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، وما قضيت لنا بقضاء فاجعل عاقبته رشدا، ونسالك مما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، يا ارحم الراحمين، يا اجود الاجودين، يا ارحم المساكين، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا العالمین اپنے ذات عالی کے ساتھ تعلق نصیب فرما، یا اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، یا اللہ عبادتوں پر لذت نصیب فرما، یا اللہ نیکیوں پر چلنا آسان فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ ہمیں اور ہمارے دوست احباب سب کو یا اللہ اپنی ذات اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اپنی محبت نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا نصیب فرما، یا اللہ ان بچوں کو جو آج ختم کر رہے ہیں سب کو قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کے پیچھے جو حضرات محنت کر رہے ہیں ان سب کو قبول فرما، اپنے دین کی خدمتوں کے لیے ان کو قبول فرما، یا اللہ ہر طرح سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کے لیے نیک صالح اولاد نصیب فرما، اللہ جن کا رشتہ نہیں ہوا یا اللہ ان کے لیے بہترین رشتہ نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان ہے اپنی اولادوں سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کے اپنے اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہر خیر نصیب فرما، یا اللہ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ساری صحیح سچی دعائیں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ ہمیں نصیب فرما، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگی ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.